आगे देखेंगे, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैयिन व हुवा अला कुल्ली शैयिन वकील। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वही हर चीज़ का निगेबान है। अब यहाँ से आगे तौहीद के लिए कुछ और तरीके के साथ बात की गई कि कैसे वो लोग जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जब दुनिया से जाएंगे हसरत करेंगे कि अफसोस हमने अल्लाह ताला के हक़ में कमी की, और वहाँ से वापस आने की कोशिश की बातें करेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया से आखरत का रास्ता ये वन वे रास्ता है। एक बार जो यहाँ से गुज़र गया फिर दोबारा वापस नहीं आ सकता। कभी ऐसे शख्स को सोचिए कि जिसने किसी गलत रोड पे गाड़ी डाल दी और वहाँ से अब निकलने का कोई रास्ता नहीं, कई मील तक आगे ऐसे ही जाएगा। वो एक एक कदम जो उसका पड़ता है वो बहुत ही बोझ के साथ होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं गलत चीज़ की तरफ जा रहा हूँ। बिल्कुल यही कैफियत तौबा की है। जब एक बंदा किसी काम के बारे में नहीं जानता तो वो मज़े में रहता है, इंजॉय करता है उस चीज़ को, फ़न, मज़ा, कुछ भी नाम ले लीजिए। लेकिन एक बार जब किसी इंसान को ये पता चल जाए ना कि मैं गलत रास्ते पे हूँ और अभी हालात भी नहीं, वहाँ उस चीज़ से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं, तो वो दिन उसके लिए बड़े बोझिल होते। उन दिनों में अपने आप को वो बहुत ही बंधा हुआ महसूस करता है। ऐसे तमाम लोग जो दुनिया में अल्लाह के हक़ की छोड़ के दूसरों को वो हक़ दे रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए अब आगे फरमाया कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैयिन व हुवा अला कुल्ली शैयिन वकील। अल्लाह ताला ही हर चीज़ का पैदा करने वाला है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में खालिक लफ्ज़ आया, हालांकि ये लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल हुआ कुरान पाक में। ये नहीं कहा कि अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया, क्योंकि यखलुकु का लफ्ज़ या खलक का लफ्ज़ तो आता है, लेकिन इस तरह से खालिक का लफ्ज़ बहुत कम आता है। इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला की एक एक खूबी जो है उसका अपना एक असर होता है। जब उसी नाम के साथ उसकी उस चीज़ के साथ उसको पुकारा जाए तो उससे इंसान के दिल में एक बड़ाई का एहसास भी आता है। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, वो खालिक भी है, और जो खालिक होता है वो मालिक भी होता है। इसीलिए फरमाया कि वो हर चीज़ का कारसाज भी है, निगरानी भी कर रहा है। असल में ये वही चीज़ है जिसको आयतुल कुर्सी के आखिर में कहा गया कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम। उसको इन दोनों की हिफाजत ज़रा भी नहीं थकाती और वो बहुत बुलंद और बड़ा है। कि अल्लाह ताला किस तरीके से कायनात की हर चीज़ की निगरानी कर रहा है, और एक चीज़ ऐसी है कि लगता है कि कोई चीज़ इधर से उधर नहीं होती। आप कभी सोचे कि दुनिया में कितनी किस्म के जानदार है ना, कहीं परिंदे हैं तो कहीं इंसान तो कहीं जानवर। सबको खिलाना पिलाना, कोई एक भूखा ना रहे, उनके रिस्क का इंतज़ाम करना, फिर उसके लिए बारिश का बरसाया जाना, कहाँ बरसेगी, कब बरसेगी, फिर ज़मीन से क्या उगेगा, ये नहीं कि बीज सरसों का डले और पता चले कि वहाँ से कॉटन उग गई। हर चीज़ अपनी जगह पे आती है। फिर उसके बाद देखिए कि लोगों के जीने का मामला, मरने का मामला, कौन कहाँ जाएगा, क्या होगा, कितना सेट सिस्टम है। हमारा तो हाल क्या है कि हमारे घर में दो चार लोग ज़्यादा आ जाएं तो हर चीज़ बिगड़ती है, किचन सारा मिस हो जाता है, क्योंकि जी आज कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें हो गई। लेकिन अल्लाह ताला की इस कायनात के अंदर कितना सुकून है, हर चीज़ अपनी जगह में है, हर चीज़ वही कर रही है जो उसको करना चाहिए। ये नहीं कि सर्दी हो और साथ ही गर्मी भी आ जाए, गर्मी हो और साथ सर्दी आ जाए, गर्मियों के फल हों और सर्दियों का उगने लगे। ये उसकी शान है ना कि वो कैसे हर एक चीज़ को पैदा करता है। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि हर चीज़ का खालिक भी वो है और मालिक भी वही है। जिस तरह चाहे तसर्रुफ करे और तदबीर करे, हर चीज़ उसके मातहत है। किसी को उसकी बात के ऊपर इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। वकील बमानी मुहाफिज भी होता है और मुदब्बिर के भी होता है। हर चीज़ उसके सपुर्द है, वो बग़ैर किसी की शराकत के इनकी हिफाजत खुद ब खुद कर रहा है। कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई इनका बड़ा इस खुदाई में अल्लाह का शरीक नहीं। लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द, उसी के पास हैं आसमानों और ज़मीनों की कुंजियाँ। वल्लज़ीन कफरू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात का इनकार किया वही खसारे वाले हैं। یہاں مقالید کی بات ہو گئی، مقالید مقلید یا مقلادن، ان دونوں کی جمع، اور یہ ایسی جمع ہے جس کا واحد نہیں ہوتا. مثلا جیسے ایک لفظ ہوتا ہے نا اساتیر الاولین، تو اساتیر کا واحد نہیں ہوتا، اسی لیے پھر اس کا معنی چابیاں اور بعض نے خزانے کیا ہے. مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے، جب کسی چیز کی چابی مل جائے تو خزانہ بھی مل گیا، اور خزانہ پاس ہو لیکن اس کی چابی نہ ہو، یعنی الماری تو پاس ہے جس میں چیزیں پڑی ہیں لیکن چابی نہ ہو تو بھی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. مراد کیا ہے کہ اس ذات کی طاقت کو دیکھو کہ تم کسی کو اس کی خدائی میں شریک کرنے کی بات کرتے ہو، اس کے تو خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں یہ بھی کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے یہ سب کچھ کہاں رکھا ہے. تمام معاملات کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے. کیا اتنے بڑی ذات کو چھوڑ کر پھر تم دنیا میں من مانیاں کرنا چاہتے ہو؟ تم اپنی پسند سے جینا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اولئک ہم الخاسرون، بینک کرپٹ ہو جاؤ گے، نقصان پاؤ گے. تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی بات کو نہ ماننے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. یہ اپنے سارے جمع شدہ مال کو ضائع کر رہے ہیں. خاسر کا جو لفظ ہے یہ وہی ہے جس کو انگلش میں ہم بینک کرپٹ کے لفظ سے کہتے ہیں، یعنی سب کچھ ضائع ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا ان کا، کچھ کل ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. ایسے لوگ بالکل فارغ ہو گئے، ان کو دنیا میں وہ چیزیں جن کو پانے کے لیے اپنے رب کو ناراض کرتے تھے ان میں سے کسی کے کچھ کام نہیں آئیں گی، اور ایسے لوگ پھر کل قیامت کے دن حسرت کریں گے. پھر مزید فرمایا قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ ان سے کہیے نادانو کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ یہ کیسا مشورہ ہے؟ ساری زندگی کی نیکیوں کو میں ضائع کر دوں؟ یہاں ایک اچھوتا سا انداز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات کس کو کہلوائی گئی؟ اس کے پیچھے سیرت کے وہ واقعات آپ کے سامنے رہنے چاہیے کہ جب کفار نے مسلمانوں پہ ہر طرح کا ظلم و ستم کیا، راستے روکے، ہر ممکن حربہ استعمال کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، بالآخر وہ ظلم و ستم پر آ گئے. اتنا ظلم و ستم کیا کہ کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو شاید وہاں باقی نہ رہتا، اور ان کا یہ تھا کہ اپنے دین سے یہ خود پلٹے نہ پلٹے لیکن دوسروں کو عبرت تو ضرور ہو جائے کہ یہ کیسا دین ہے، اور کوئی اس دین کی طرف آنے کی جرت نہ کر سکے. لیکن ان کی ساری کوششیں بیکار گئیں. ان سختیوں کے باوجود بھی جب اسلام پھیلتا گیا پھر ان کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، تو اس وقت پھر انہوں نے اس کا کوئی اور حل سوچا، مذاکرات ہوئے. ایسے میں پھر ابو طالب کے پاس آئے اور آپ کو دھمکی دلائی کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو منع کریں. کبھی لالچ دکھایا، کبھی کہا تمہیں سردار بننا ہے تو سردار بنا دیں گے، تمہیں شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو تمہاری شادی کروا دیں گے، اور وہ چیزیں جو اللہ کے نبی کے پاس سب پہلے ہی موجود تھیں وہ اسی باتوں کے لالچ دیتے رہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو چاہیے کیا. بالآخر پھر سمجھوتوں پہ آ گئے اور کئی قسم کی آفرز پیش کر دیں، تم کچھ ہماری طرف جھکو ہم تمہاری طرف جھکتے ہیں. وَدُّوا تُدْخِنُ وَيُدْخِنُونَ والی کیفیت تھی کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم ذرا سے سست ہو جاؤ ہم بھی سست ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سورہ قلم کی آیت نمبر 9 میں بھی ان کے انہی سمجھوتوں کی بات ہے، حتیٰ کہ پھر انہوں نے یہ آفر تک دے دی کہ ایک دفعہ آپ ہمارے بتوں کو سجدہ کر دیں تو ہم آپ کی باقی ساری باتیں تسلیم کرنے پر آماد ہیں. ایسے موقع پہ پھر وہ آیت نازل ہوئیں کہ ان کو کہہ دو کہ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دِينَ، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی کی بات کر دی کہ فغیر اللہ ہی تامرونی، کیا تم مجھے اللہ کے سوا حکم دیتے ہو، مشورہ دیتے ہو؟ امر جو ہوتا ہے یہ مشورے کے لیے بھی ہوتا ہے اور حکم کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں وہی مشورہ ہے، یعنی کہ تم اپنے خدا کے ساتھ ساتھ ہمارے خداؤں کو بھی مان لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو اتنی پیاری ذات کو چھوڑ کے بھلا کوئی جھکے گا؟ اگر کوئی ایسا کر بھی لے گا تو وہ تو جاہل ہے. یہاں لفظ جاہل کو بھی دیکھیے، پورے قرآن پاک میں اتنا شدید انداز اختیار نہیں کیا گیا. خالی جاہل تو ہو سکتا ہے لیکن ایوہا کے اندر خطاب بھی ہے، تم اے جاہلو. اور یہ کون جاہل ہیں؟ جو شرک کی بات کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کی دعوتیں دیں اور اس کو لوگوں کی نظروں میں خوبصورت کر کے دکھائیں وہ جاہل ہیں. ایک رب کا ہونے میں جو مزہ ہے، کیا وہ دوسروں کے ساتھ بھی جھکے گا اور کرے گا، ان کی بات کو مانے گا؟ تو کیا پھر اس کے مقام اور مرتبے میں کمی نہ ہوگی؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَلَكَدُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے تھے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیات کتنی سخت گزرتی ہوں گی، جس میں خود اپنے بارے میں یہ بتانا کہ اگر میں نے شرک کیا تو میرے بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کے نبی نے یہ قرآن پاک خود لکھا ہوتا لوگوں کے گمان کے مطابق، تو پھر ذرا سوچئے کہ کیا آپ ایسی آیات لوگوں کے بیچ میں رہنے دیتے؟ اللہ کے نبی شرک کرنے والے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کرتے تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے۔ شرک اتنی بری چیز ہے جو انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرک ایک ایسا بوم ہے جس جگہ پہ بلاسٹ ہوتا ہے وہاں کی ہر چیز کو درہم برہم کر دیتا ہے۔ بالکل توبہ کے اپوزٹ ہے۔ جس طرح توبہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح شرک انسان کی پچھلی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ تو مراد کیا کہ اگر آپ نے شرک کیا، یعنی شرک پر موت آئی، اس سے توبہ نہ کی۔ اللہ کے نبی جو شرک سے پاک تھے، خطاب ان سے ہے، لیکن مراد امتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبیوں سے ایسا کوئی امکان ہوتا ہی نہیں۔ فرمایا اگر آپ نے شرک کر لیا تو آپ پھر نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایسی آیتیں لوگوں کے لیے حجت ہونی چاہیے جو عبادات بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غیروں کی طرف بھی جھکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کا جب انسان فرما بردار بن جاتا ہے اور اللہ کو ناراض کر کے دوسروں کو خوش کرتا ہے، تو پھر اس کی وہ ساری باتیں جو اس نے اللہ کے حق میں کی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی بس عبادت کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ یہ بھی اس وحی کا حصہ تھا۔ دوسروں کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ صرف ایک رب کے ہونے دو، اللہ ہی کی تو عبادت کرو۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو سورۃ فاتحہ میں ہے کہ ایاک نعبدو، وہاں بھی مفعول یعنی اللہ تعالیٰ کو مقدم کر کے حصر کا مفہوم پیدا کیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، تو یہاں بھی بل اللہ فاعبدو، حالانکہ لفظ فاعبدو پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں لفظ اللہ کا پہلے آنا اس بات کو مزید اہم کر دیتا ہے، اور ایسی چیزیں زبان کی خوبصورتی بھی ہوتی ہیں، اس میں حسن ہے لفظ اللہ پہلے آ گیا کہ بس مجھے تو اسی کا حکم ہوا کہ اللہ ہی کی عبادت کروں اور شکر گزار میں سے بن جاؤں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد پھر شکر کی بات کیوں آئی؟ کیا شکر بھی عبادت نہیں ہے؟ حالانکہ شکر بھی عبادت ہی ہے۔ تو یہاں شکر کر کے اس عبادت کی مزید واضح صورت پیش کر دی، اور یہی انداز آپ دیکھیں گے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ شکر کی بات پہلے ہے، بعد میں ہے ایمان کی بات۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا انسان کے دل میں شکر آتا ہے اتنا ہی اس کی عبادت میں رنگ آنے لگتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو عبادت شکر گزاری کا ہی ایک راستہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے جو جذبات دل میں محسوس کرتا ہے اس کو اس کے سامنے کھڑے ہو کے دہرا دیتا ہے دل کے سارے جذبات کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ مجھے تو بس اسے ایک رب کا حکم ماننے والا بنایا گیا، اسی کا شکر گزار ہو جاؤں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ کے ان حکموں کے باوجود اور اس کی نعمتوں کو دنیا میں استعمال کرنے کے باوجود، وما قدر اللہ حق قدر، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا، کیا شان ہے اس کی، والارض جمیعاً قبضته یوم القیامۃ، قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں، والسماوات مطویات بیمینہ، اور تمام آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ان تمام باتوں سے پاک اور بالا تر ہے جو یہ لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ بڑی زبردست آیت ہے، اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بات کی گئی کہ جس کائنات کو یہ دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، جہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جس رب کا دیا کھاتے ہیں، پھر اس کی وہ قدر نہیں کرتے۔ کیوں قدر نہیں کی اللہ کی؟ کیونکہ اس کی بات نہیں مانی جو اس نے پیغمبروں کے ذریعے ان تک پہنچائی تھی. عبادت اس کے لیے خالص نہیں کی، دوسروں کو شریک کر لیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک یہودی عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں کتابوں میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری یعنی سرا، جو گیلی مٹی ہوتی ہے، تخت سرا کا لفظ سورۃ طہٰ میں آیا، پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، ان الملک. آپ نے مسکرا کر اس کی تصدیق فرمائی اور آیت وما قدر اللہ حق کا قدری ہی کی تلاوت فرمائی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التفسیر کی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح سب کو پوچھے گا کہ بتاؤ ذرا میں کون ہوں. ذرا ایک دفعہ تصور میں تو لائیں، یہ کائنات لٹو کی طرح گھمائی جا رہی ہے، سوئنگ کرنے کی کیفیت، جیسے رول کر کے ایک چیز کو ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کی ذات تو اتنی بڑی ہے، کیا پھر اس کے باوجود کوئی شرک کرے؟ پھر اس کو چھوڑ کے دوسروں کے در پہ دھکے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قدر کا نہ ہونا یہی انسان کو شرک سے لے کے بڑے چھوٹے گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے. دنیا میں بھی جس انسان کی ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، ہم اس کی بات نہیں مانتے. شرک ہے ہی نہ شکری، شرک ہے ہی اللہ کی قدر کو نہ پہچاننا. یہ بالکل ایسے ہی کہ جو اپنی ماں کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کو اپنی ماں کہنے لگے، یہ کون کرے گا؟ جس نے اپنی ماں کا حق نہیں سمجھا، جس کے دل میں اپنی ماں کی کوئی جگہ نہیں تھی، جس نے اپنی ماں کو پہچانا ہی نہیں ہے. اپنی بیوی کو چھوڑ کے کوئی کسی غیر عورت سے اپنی بیوی کا تعلق کیوں قائم کرے گا جب اس نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی؟ دنیا کے انسانوں کے لیے تو ذرا کوئی کسی کی قدر نہ کرے تو ہم فوراً کہتے ہیں ہائے کتنا بے قدر ہے، برا بھلا بھی کہنے لگتے ہیں لوگ. لیکن ذرا سوچئے، اللہ کی ذات جس نے سب کچھ دیا، جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں، پھر جب اس کی قدر نہیں کرتے تو ہم کتنا ناراض ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب کون ان سے برا بنے، آخر اپنے تعلقات بھی تو رکھنے پڑتے ہیں، ہم کیوں خراب کریں، ہم کیوں ان کے منہ لگیں؟ حالانکہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی بات نہ مانے اور اس کو دیکھ کر یا اس کے اس برے عمل کو دیکھ کر ہمارے دلوں کے اندر خوف نہ آ جائے کہ اللہ کی ناقدری کرنے والے کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آنے لگے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کو اللہ کی قدر دلوائی جائے. اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور، اس کے کاموں پہ غور، اس کے کارناموں پہ توجہ، اس کی اس کتاب کے ساتھ تعلق جڑوایا جائے، دکھایا جائے کہ دیکھو اللہ نے کیا کچھ کیا، کیسے پیدا کیا، تم اس کی بات نہیں مانتے. بالکل یہی آیت وما قدر اللہ حق کا قدری سورۃ حج کے آخر میں بھی گزری اور اس کے بعد بھی امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی بڑا پیغام تھا. ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی قدر کی بات کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کی بے شمار قدرت کا اظہار ہے. اور یہاں یہ جو حدیث بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح انگلیوں پہ اٹھائے گا، اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ محدثین اور سلف اسلاف کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی جن صفات کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں ہے ان کو اسی طرح مان لیا جائے جیسے ہیں، بلا کیفیت، کیفیت بیان نہ کی جائے، بلا تشبیہ، تشبیہ بیان نہ کی جائے، اور بغیر تاویل کے اور بغیر تحریف کے، یعنی اس میں کوئی کمی بیشی نہ رکھی جائے اور ایمان لایا جائے. زیادہ سے زیادہ کر سکے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے غلبے اور قوت کو محسوس کرے لیکن تشبیہ بیان نہ کرے. بعض لوگوں نے ایسی باتوں کو سن کے کہا نہیں، یہ باتیں صرف ایک اشارہ ہیں اور اس سے مراد اللہ کا غلبہ ہے اور قوت ہے. وہ ہے لیکن ان کو ایسی مانیے کیسا ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کرنے کے بجائے ویسے ہی کہہ دیتے کہ کل قیامت کے دن میرا بہت سارا غلبہ ہوگا. لیکن بعض لوگ ان باتوں کو سن کے مان جاتے ہیں اور بعض اسی سے بہک جاتے ہیں. سورۃ انعام آیت 88 میں بھی آتا ہے، ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ اللہ کی راہ ہے جس کے ساتھ راہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے تو البتہ کھو جاتے ان سے جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی عمل سارے ضائع. اللہ کی ناقدری کی یہ سزا ملی کہ جو کیا دھرا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا. تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی.
اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل له مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون قل افغیر اللہ تأمرون الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
اب اس کے بعد سورت کا بالکل آخری حصہ شروع ہوتا ہے. توحید سکھانے کے بعد، اللہ کی قدردانی کی بات کرنے کے بعد، اب منظر ہے کچھ قیامت کا، اور وہ کیا؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے. پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. سور پھونکنے کی بات اس آیت سے بہت واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ سور پھونکیں گے، لیکن پہلا سور جو ہے وہ نفخہ صاعق بے ہوشی کا سور ہوگا، یعنی جتنے لوگ دنیا میں اس وقت موجود تھے وہ بے ہوش ہوں گے. یہ کون سے ہوں گے کہ جن کے بارے میں یہ بات آ گئی کہ فصائق من فی السماوات و من فی الارض، پوری دنیا کے لوگ، اس میں انسان، اس کے اندر فرشتے، جنات، جو جاندار مخلوق ہے نا وہ سب اس میں آ جائے گی. لیکن الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے، یہ کون ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفخہ سور کی بے ہوشی سے کون لوگ مستثنا ہے. اس کے لیے بعض لوگوں نے کہا کہ چاروں فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل ہوں گے، یعنی اس وقت نہیں بے ہوش ہوں گے لیکن بعد میں یہ جائیں گے. اور بے ہوشی یہاں موت کے معنوں میں ہے، یہاں صرف ان کانشیس ہونا مراد نہیں بلکہ بالکل فوت ہوں گے، اور یہ سب فوت ہوں گے. بعض کہتے ہیں نہیں، صرف اس سے مراد اسرافیل ہے کیونکہ اس وقت وہ سور پھونک رہے ہوں گے اور ابھی ان کے حصے کا کام باقی ہے جو انہوں نے دوسرے دو سور پھونکنے ہیں، لیکن بعد میں ان سب کو موت آئے گی. یہ نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ حاملین عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، ان کو اسی وقت موت نہیں آئے گی. اسی طرح بعد نے انبیاء صلحاء اور شہداء کو بھی کہا، لیکن ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا دونوں نفخہ سور میں 40 کا فاصلہ ہوگا. لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ کیا 40 دن کا؟ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا. پھر لوگوں نے کہا کیا 40 برس کا؟ کہنے لگے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا. پھر لوگوں نے کہا کیا 40 مہینے کا؟ کہنے لگے میں یہ نہیں کہہ سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا سارا جسم مٹی میں کھل جاتا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے سرے کے، جو رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے. اللہ اکبر، ایک نقطہ صرف. اسی سے تمام خلقت کو ترکیب دے کر اٹھا لیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور دوسری روایت جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون بے ہوش نہیں ہوگا، اشارہ ملتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. آپ نے فرمایا دوسری دفعہ سور پھونکنے پر سب سے پہلے میں سر اٹھاؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش تھامے لٹک رہے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے سور پر بے ہوش ہی نہ ہوں گے یا دوسرے سور پر مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ کب فہر رموسا سائقہ، سورہ آراف میں آپ پڑھ چکے، اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر، جب کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی دیکھی تھی تو اس وقت بے ہوش ہوئے۔ تجلی مین روشنی، تجلی مین جیسے کسی کے اوپر اپنی لائٹ ڈالنا، آپ بیٹھے ہوں تو ایک دم لائٹ کوئی آپ کی طرف کرے تو آپ کی آنکھیں ایک دم چندھے آ جائے، تو وہی مراد ہے جلوے سے، اردو میں جیسے ہم جلفہ لفظ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی یقین سے نہیں کہا کہ کون ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو۔ اسی طرح سورۃ نمل کی آیت 87 میں ایک اور نفخے کا بھی ذکر ہے جس کو نفخے فضا کہتے ہیں، اسے سن کر ساری مخلوق دہشت زدہ ہو جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ نفخہ سور تین بار ہوگا، پہلا نفخہ صرف گھبراہٹ ہوگی، فضیا یا فضا جیسے ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا، جزا و فضا، پھر اس کے بعد دوسرا ہوگا نفخہ سائق، اس میں لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، اور تیسرا ہوگا نفخہ بعث، دوبارہ جی اٹھیں گے سب جو پہلے کے مرے ہوئے تھے یا اس کے بعد جو ہوئے، یہ سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا پہلا نفخہ نفخۃ الفنا، دوسرا ہے نفخۃ البعث، اور بعض کہتے ہیں کہ تیسرا پھر نفخۃ السائق ہوگا، اور چوتھا ہوگا نفخۃ القیام لرب العالمین۔ بعض نے اس کو دو میں ہی رکھا، واللہ عالم بعض تین کہتے ہیں، لیکن بات تو سمجھ میں آئی رہی ہے کہ بچے گا کوئی بھی نہیں، سب کو جانا ہے۔ ثم نفخ فیہ اخرى فإذا هم قیام ینظرون، پھر سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اس وقت کسی کو کچھ ہوش نہیں ہوگی کہ ہم کہاں ہیں، سب پکارنے والے کی پکار کی طرف چل رہے ہوں گے۔ سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت 52 میں بھی آتا ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور جس دن تم کو بلایا جائے گا بس قبول کر لو گے اس کی تعریف کے ساتھ، اور تم گمان کرو گے کہ نہیں تم رہے مگر تھوڑا۔ اور سورۃ یاسین آیت 51 میں بھی آتا ہے، ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اور سور میں پھونکا جائے گا اور ناگہاں وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ ینسلون، تیزی سے دوڑنا، اوپر سے نیچے جانا۔ آج بھی دنیا میں دیکھیے تو جو لفظ نسل کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ یہی لفظ ہے، اور اس طرح یہ لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوں گے۔ واشرکت الارض بنور ربها، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ چمکنے لگے گی۔ آج کی زمین تو سورج کی روشنی سے منور ہوتی ہے، مگر میدان محشر کے لیے جو زمین تیار کی جائے گی وہ براہ راست اپنے پروردگار کے نور کے ساتھ چمکے گی۔ سوچیے کیا وہ منظر ہوگا، اور اس دن اللہ کی ذات کے نور کی روشنی میں جب کائنات جگمگائے گی تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی، کیا وہ حالات ہوں گے۔ آج سورج جس میں کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اللہ کے نور کے سامنے اس کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کو پڑی ہوئی سوئی بھی دکھتی ہے، لیکن جس دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کے نور کے ساتھ کائنات جگمگائے گی تو اس وقت پھر کون چھپے گا، اور یہ ایک نئی زمین ہوگی میدان محشر پہ جہاں اللہ تعالیٰ سب کا حشر کرے گا۔ اور اشرکتی تا جو ہے یہ تانیث کی ہے، مؤنث، کیونکہ زمین مؤنث ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تاویلات کی کہ یہ نور کیسے ہوگا، بعض نے کہا اس سے مراد عدل ہے اور بعض نے کہا حکم ہے، لیکن اب دیکھیے کہ کوئی رکاوٹ تو ہے نہیں اس کے بیچ میں کہ ہم کہیں کہ اس کی تاویل کریں، ایسا کیوں ہوگا، کیا کائنات میں اللہ تعالیٰ کی روشنی نہیں دکھتی ہمیں، اللہ نور السماوات والارض، تو وہاں کیا مشکل ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کی چمک ڈال دے۔ آج دنیا میں بھی دیکھیے کہ کچھ چیزیں بہت چمکتی ہیں نا، تو جب ایک خاص اینگل سے لائٹ ان کے اوپر پڑتی ہے تو پھر اس کے بعد بالکل محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں چندھیا رہی ہیں۔ یہی کیفیت کچھ اس دن کی بھی ہے، واللہ عالم۔ واشرکت الارض بنور ربها وبودي الكتاب وجي بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. اور سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. کیسے؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ عَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے قیامت کا دن. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے نور کی بات, پھر نام اعمال رکھنے کی بات, اور پھر انبیاء کرام اور گواہ حاضر کیے جائیں گے. کس کس کی گواہی ہوگی قیامت کے دن؟ تو گواہوں میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام ہیں. الگ الگ ان کی بات کیا گواہی ہوگی کہ کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو تحفہ تمہیں دیا تھا کیا تم اس کو دے آئے؟ پھر اس کے بعد وہ فرشتے جو انسان کے اعمال کو لکھا کرتے تھے, ان سے گواہی لی جائے گی, کیونکہ بعض حالات میں انسان اپنے اعمال نامے کا انکار کرے گا, بعض مجرم اپنے گناہوں کے اعتراف نہیں کریں گے, تو ان کے جسم کے اعضاء بھی گواہیاں دیں گے. ایسے لگتا ہے کہ اتنا چمکتا ہوا دن ہوگا کہ ماحول کی ایک ایک چیز, در و دیوار, شجر اور حجر اگر اس دور میں ہوں تو ہر چیز مجرموں کے خلاف گواہیاں دیں گے. وَهُمْ لَا يُسْلَمُونَ, کوئی ظلم نہیں, انصاف کے ساتھ فیصلے. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ, اور پورے کا پورا دیا جائے گا ہر نفس, معاملت جو اس نے عمل کیا. وَهُوَ عَلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے جو ان لوگوں نے کیا, جو کام انہوں نے کیا تھا. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی گواہیوں کو قائم کرے گا, کیا اللہ تعالیٰ کو ان گواہیوں کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ کا نبیوں سے یہ پوچھنا کہ کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. اور کیا امت مسلمہ کی جو گواہیاں ہوں گی کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھی؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ حجت تمام کرے گا, کیونکہ لوگ تو مانیں گے ہی نہیں نا. آج بھی دیکھیں جب تک گواہ گواہی نہ دے پورے حقائق سامنے ہو پھر بھی لوگ نہیں مانتے. اس لیے یہ ساری پیش بندی ہیں, کہیں نامہ اعمال لکھے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں, جیسے ڈاکیومنٹ سامنے رکھ دیے جائیں گے. سوچا جائے تو جھرجھری آ جائے, کوئی عدالت کا فیصلہ سوچ لیں, کوئی قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ نہیں دیتا. اسی طرح اللہ کی ذات پورے اعمال سے واقف ہے پھر بھی گواہیاں قائم کر رہا ہے, حتیٰ کہ مجرم خود اپنے گناہ کا اقرار کر لے یا اس کے خلاف گواہیوں کی بنیاد پر الزام ثابت ہو جائے, پھر اس کی سزا کے لیے حجت قائم ہوگی. اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی پیش کیا جاتا ہے, اہم مسئلہ, اور وہ کیا کہ کیا قاضی محض اپنے علم کی بنیاد پر کسی مقدمے کا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ اس کو بھی پتہ ہے پہلے ہی, لیکن کیا گواہیوں کی گواہی ضروری ہے؟ جی ضروری ہے, اس لیے کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. ایک بات ہے, مثال ہے کہ گواہ جس بات کی گواہی دے رہے ہیں جج کو خود بھی وہ بات پہلے سے بتاتی, تو کیا بغیر گواہیاں طلب کیے وہ فیصلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا, کیونکہ عدل اور انصاف اسی میں ہے نا. بس کہتے ہیں کہ کچھ ایسے مقدمات ہیں کہ جس میں شریعت کی بات بہت واضح ہے تو وہاں بات اور ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ ایک سائڈ پوائنٹ تھا. اللہ کے لیے تو کوئی بھی مثال نہیں, لیکن وہ بھی وہ سارے عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرے گا جو دنیا میں انسانوں سے متعلق تھے. اب یہ ساری باتیں قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آتی ہیں. مثلا سورۃ النساء کی آیت 40 سے 41 میں آتا ہے, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا, اگر بھلائی ہوگی تو اس کو بڑھا دے گا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا، یعنی کمی نہیں کرے گا، لیکن چھوٹی سی بھلائی ہوگی تو اسے بڑھا دے گا، جیسے بیج موجود ہو تو اس سے درخت لگ جانا۔ بس کیسے ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے، یعنی اس امت کا نبی، اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ اسی گواہی کے ڈر سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تھے، اور آپ نے کہا کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا جس دن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا۔ اسی طرح یہ جو بات تھی کہ کتابیں کھلیں گی، وبودی الکتاب، تو اس کا تذکرہ سورۃ بنی اسرائیل آیت 13 میں آتا ہے، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہر انسان کی گردن میں اس کا نام اعمال لگا رکھا ہے، اور ہم اس کو قیامت کے دن نکالیں گے ایک کتاب کی صورت میں، اس کو کھلا ہوا پائے گا۔ اور سورۃ الانبیاء آیت 47 میں بھی آتا ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن، پس کسی نفس پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی چیز ہوگی تو اس کو بھی لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ تو اس دن کی جانچ پڑتال بڑی سخت ہے، اس کے لیے انسان دنیا میں تیاری کر لے،